یوم شہدا کے پروگرام سے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب، شہیدوں کو خراج عقیدت، ایرانی قوم کی استقامت اور پائے مردی پر زور۔ تہران میں عالمی اسلامی بیداری کانفرنس کا آغاز، مسئلہ فلسطین فراموش نہیں کیا جا سکتا، افتتاحی تقریب سے ڈاکٹر ولایتی کا خطاب۔ شام میں یرموک کیمپ پر مغرب اور رجعت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ، 21 فلسطینی شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کی مرضی کے بغیر علاقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صدر حسن روحانی نے تہران میں یوم شہدا کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام میں کہا کہ یہ دن جاہریت کے مقابلے میں عزت و سربلندی، ایثار و فداکاری اور استقامت و پائے مردی کا دن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اگر دشمن انقلاب کے ابتدائی ایام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کمزور ہو گیا ہے اور اس پر جنگ مسلط کر کے انقلاب کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو آج پوری دنیا پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ علاقے میں سب سے زیادہ طاقتور اور مقتدر ملک ایران ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران پر مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں سبھی مغربی ممالک اور علاقے کے بعض عرب حکومتیں صدام کے ساتھ تھیں، اور ہماری ہر قسم کی نقل و حرکت سعودی عرب میں تعینات امریکہ کے ایوکس طیاروں سے ریکارڈ ہو کر دشمن کو دی جاتی تھیں، اور جو عراقی جنگی طیارے ایران میں بمباری کرتے وہ عرب ملکوں میں جا کر فیول حاصل کرتے اور پھر واپس عراق لوٹتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ان تمام تر مظلومیتوں کے بعد بھی ایران کے عوام نے صدام کی باسی حکومت اور اس کی پشت پر کھڑی پوری دنیا کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایران کے مظلوم عوام کی مدد کی، اور ایران اس جنگ میں کامیاب اور سرخرو ہوا۔ صدر حجت الاسلام حسن روحانی نے کہا کہ آج ایرانی عوام کے اتحاد کو دیکھ کر دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں ہتھیار نہیں بلکہ انسان فاتح ہوتے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ جنگ ہتھیاروں کا نہیں، عزم و ارادے کے مقابلے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمن اور اغیار بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی مرضی اور ارادے کے بغیر علاقے میں امن و صلح قائم نہیں ہو سکتی، اور یہ اعزاز شہدا کے عظیم کارناموں اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہی ایران کو حاصل ہوا ہے۔ تہران میں پیر کو عالمی اسلامی بیداری کانفرنس شروع ہوئی۔ عالمی اسلامی بیداری اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ مسئلہ فلسطین کو فراموش کر دیا جائے، لیکن امت اسلامیہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔
اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کی 6ویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن مذہبی، قبائلی اور فرقوں کی بنیاد پر تصادم کو ہوا دے رہا ہے، اور جو بھی اس راہ میں قدم اٹھائے گا اسے دشمن کا ایجنٹ سمجھا جائے گا۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی بیداری اور تکفیریت کا مقابلہ کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کی یہ بین الاقوامی نشست عالم اسلام میں موجود گنجائشوں کے پیش نظر اسلامی بیداری کے استحکام اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے مؤثر قدم اٹھائے گی۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے پرزور لفظوں میں کہا کہ دنیا کے حالات، خصوصاً عالم اسلام کی صورتحال اسلامی بیداری کے استحکام کی خاطر علماء اور مسلمان ملکوں کی نامور سیاسی اور بااثر شخصیات پر عائد بھاری ذمہ داریوں کو نمایاں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے مسلمان ملکوں اور اسلامی ممالک کی کہ جہاں اسلامی بیداری کی تحریکیں چل رہی ہیں گزشتہ 1 سال کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اسلامی اتحاد کی اہمیت اس حقیقت کو پہلے سے زیادہ نمایاں کر رہی ہے کہ سب متحد ہو کر دشمن کی سازشوں کو پہلے سے زیادہ برملا کریں۔ اسلامی بیداری کی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی تحریکیں آج ہر دور سے زیادہ اسلامی بیداری کی ضرورت سے آگاہ ہو چکی ہیں کہا کہ دشمن کی کوشش ہے کہ عالم اسلام کی اولیت کو اپنی پالیسیوں کی بنیاد پر تشریح کرے۔ پیر کو شروع ہونے والی کانفرنس میں اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کی حکمت عملی، عالم اسلام کے مسائل اور سینٹرل افریقن ریپبلک میں پیش آنے والے مسائل جیسے نئے واقعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس قسم کی کانفرنس کو دنیا کے مسلم دانشوروں اور علماء کی حمایت حاصل ہے، اور اس طرح کی کانفرنس میں اسلامی ملکوں کے دانشور، اسکالر اور علماء مدعو کیے جاتے ہیں۔
یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج، جو ایک اعلیٰ سطحی اقتصادی اور سیاسی وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر ہیں، اتوار کی شام اصفہان پہنچیں۔ کیٹن ایسٹن نے اصفہان ہوائی اڈے پر پہنچنے پر اس صوبے کے گورنر سے ملاقات میں کہا کہ وہ اصفہان آنے پر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دورے اصفہان میں اس شہر کے تاریخی مقامات کو دیکھیں گی جن کے بارے میں انہوں نے بہت تعریف سن رکھی ہے۔ کیتھرین ایسٹن نے کہا کہ وہ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ وہ دنیا کے ایک تاریخی شہر کے سفر پر ہیں۔ ایسٹن نے کہا کہ میں اصفہان کی حیرت انگیز تعریف سن چکی ہوں، اور اس کے بارے میں خود بھی بہت کچھ جانتی ہوں، اور اصفہان سے سوغات بھی لے کر جاؤں گی۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کیتھرین ایسٹن پہلی بار سنیچر کو اپنے سرکاری دورے پر تہران پہنچیں۔ انہوں نے تہران میں اپنے قیام کے دوران وزیر خارجہ جواد ظریف، صدر حسن روحانی، پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی، قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی اور بین الاقوامی امور میں قائد انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر ولایتی سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج ایسٹن سے ہونے والی بات چیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شام کے وزیر اعظم نے اپنے ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار سعودی حکومت، امریکہ اور صہیونی حکومت کو قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ شام کے وزیر قانون نے بتایا ہے کہ دنیا کے 83 ملکوں کے دہشت گرد شام میں سرگرم ہیں، یا ایسی حالت میں ہے کہ یرموک کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے میں 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
شام میں سرگرم دہشت گردوں نے 21 فلسطینی پناہ گزینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ العالم کی ایک رپورٹ کے مطابق القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر نے دمشق کے مضافات میں واقع یرموک پناہ گزین کیمپ میں 21 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے 30 فلسطینیوں کو انسان دوستانہ امداد مہم پہنچانے کے بہانے گرفتار کیا، اور اس کے بعد ان میں سے 21 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ یرموک پناہ گزین کیمپ پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے اس کیمپ کے لیے جانے والی انسان دوستانہ غذائی امداد کو روک لیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے صہیونی حکومت کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت پر تنقید کی ہے۔ شامی وزیر اعظم وائل الحلقی نے اپنے ایک بیان میں سعودی عرب، امریکہ اور صہیونی حکومت کو دہشت گردوں کا سب سے بڑا حامی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملکوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے جو دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ شام کے وزیر اعظم نے کہا کہ شام کے عوام ان سبھی ملکوں اور عناصر کو کہ جنہوں نے شام کی اقتصادی تنصیبات اور املاک کو تباہ کیا ہے اور دہشت گردوں کے ذریعے شامی عوام کا خون بہانے میں رول ادا کر رہے ہیں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شامی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد کو مزید مستحکم بنائیں اور وہابیت کے نظریات کا مقابلہ کریں۔ دوسری جانب شام کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ شامی فوج اس وقت دنیا کے 85 ملکوں کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ شام کے وزیر قانون نجم حمد الاحمد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دنیا کے 83 ملکوں سے ہزاروں دہشت گرد شام بھیجے گئے ہیں، کہ جن میں سے بہت سے دہشت گردوں کو شامی افواج نے ہلاک کر دیا ہے۔ شام کے وزیر قانون نجم حمد الاحمد نے کہا ہے کہ ان میں زیادہ تر دہشت گرد ترکی اور سعودی عرب سے شام میں داخل ہوئے ہیں۔ شام کی حکمراں پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہلال الہلال نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں اور تکفیری گروہوں کے جرائم کو روکنے کے لیے ایک مضبوط اتحاد کا قیام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے مجرمانہ اور وحشیانہ اقدامات کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی بھی عالمی اداروں میں شکایت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے شام کے عوام پر زور دیا کہ وہ فوج کی حمایت جاری رکھیں۔
صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ العالم کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر اریحا کے قریب ایک فلسطینی کو گولی مار دی۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی رہنما وسام صدر کو رہا کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح پیر کی صبح الخلیل شہر کے الجابری کے علاقے میں فلسطینیوں کے رہائشی مکانات پر حملہ کر کے 9 فلسطینیوں کو گرفتار کر کے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ عراق کے مغربی صوبے الانبار کی گورننگ کونسل کا کہنا ہے کہ صوبے میں 600 سے زائد غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں۔ عراق کی اعلیٰ اسلامی کونسل کی نیوز ویب سائٹ نے خبر دی ہے کہ مغربی صوبہ الانبار کی گورننگ کونسل کے رکن محمد الجمیلی نے بتایا کہ صوبہ الانبار کے شہر فلوجہ میں 670 غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں جو عراقی حکومت اور عوام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ الانبار کی گورننگ کونسل کے رکن نے بتایا کہ یہ دہشت گرد فلوجہ شہر کے قبائلی نوجوانوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ان کا ساتھ دیں اور حکومت کے خلاف جنگ کریں۔ محمد الجمیلی نے بتایا کہ دہشت گردوں کی ان تمام کوششوں اور دھمکیوں کے باوجود فلوجہ کے باشندوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو ہتھیار فروخت نہیں کریں گے۔ فلوجہ کے قبائل نے کہا ہے کہ وہ اپنے ان نوجوانوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ جا ملے ہیں۔ دوسری جانب عراق کے سینئر تجزیہ نگاہ طارق ابراہیم کا کہنا ہے کہ عراق میں سرگرم دہشت گردوں کے ساتھ سعودی عرب اور قطر کے گہرے تعلقات ہیں اور یہ دونوں ممالک عراق میں جاری بدامنی کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ سعودی عرب نے جبہۃ النصرہ اور القاعدہ سے وابستہ داعش گروہوں کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب ان دہشت گرد گروہوں کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ ان دہشت گردوں کو قطر اور سعودی عرب دونوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بحرین کے اعلی خلیفہ حکومت کے کارندوں نے پرامن مظاہرین پر حملہ کر کے بہت سے عام شہریوں کو زخمی کر دیا ہے۔ بحرین کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے ملک کے مختلف علاقوں من جملہ کرزکان، سترا اور النویدرات میں ہونے والے مظاہروں پر فائرنگ اور اشک آور گیس پھینک کر متعدد مظاہرین کو زخمی کر دیا۔ مظاہرے کے شرکا آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں اور اپنے ملک میں سعودی عرب کی فوج کی غاصبانہ موجودگی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے جائز اور قانونی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بحرینی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے لوگوں کے رہائشی مکانات پر حملہ کر کے ان کی املاک کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا۔ بحرین میں عوام کی پرامن تحریک فروری 2011 سے جاری ہے، جس میں بحرینی سیکورٹی فورس اور سعودی فوجیوں کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں بحرینی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے بحران کے تعلق سے تازہ رپورٹ یہ ہے کہ روسی بحریہ نے بحیرہ اسود میں یوکرین کے جنگی بحری جہازوں کا راستہ بند کرنے کے لیے 3 بحری جہازوں کو غرق کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ویتالی چورکین نے سلامتی کونسل سے ان تمام واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جو یوکرین میں شورش کے ذریعے قانونی حکومت کا تختہ الٹ کر عبوری حکومت کے برسر اقتدار آنے پر منتج ہوئے ہیں۔
روسی بحریہ نے بحر اسود میں یوکرین کے بحری جہازوں کے داخلے کو روکنے کے لیے اس علاقے میں 3 بحری جہازوں کو غرق کر دیا ہے۔ فرانس پریس نے خبر دی ہے کہ روس کا یہ اقدام یوکرین کی بحریہ کے جہازوں کو کریمیا کی حدود میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے انجام پایا ہے، اور جو 3 بحری جہاز غرق ہوئے ہیں ان میں ایک جہاز سابق سوویت یونین کے دور کا اوچکوف نامی جہاز ہے کہ جس کو ایک دوسرے ملک کو فروخت کیا جانا تھا، لیکن اس کو بحر اسود میں لا کر غرق کر دیا گیا ہے۔ اس بحری جہاز کے ساتھ ساتھ 2 مزید بحری جنگی جہازوں کو بھی غرق کر دیا گیا ہے۔ ان جہازوں کو اس خلیج میں غرق کیا گیا ہے کہ جہاں سے یوکرین کے بحری جہاز عبور کر کے بحر اسود میں داخل ہو سکتے تھے۔ روس نے اپنے اس اقدام کے ذریعے ایک طرح سے جمہوریہ کریمیا کا محاصرہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے ویتالی چورکین نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ ان تمام حوادث اور واقعات کی تحقیقات کرے کہ جن کے نتیجے میں یوکرین میں حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ روسی مندوب نے کہا کہ یوکرین کے واقعات کے دوران بہت سے حادثات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے نشانہ بازوں نے کہ جنہیں اس وقت کی حکومت کے مخالفین کی حمایت حاصل تھی حکومتی عہدیداروں کو قتل کیا ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین اسٹن اور اسٹونیا کے وزیر خارجہ کے درمیان جو ٹیلی فونی بات چیت انجام پائی ہے، اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نشانہ بازوں کو، جنہوں نے مظاہرین اور پولیس دونوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا ہے، مخالف رہنماؤں نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جمہوریہ کریمیا میں صورتحال میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ یوکرین کے ٹیلی ویژن چینلوں کے انالوگ سسٹم کی نشریات جمہوریہ کریمیا میں منقطع ہو گئی ہے، اور بعض خالی فریکوینسیوں پر روسی چینلوں کی نشریات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ روس کے حامی افراد اور ملیشیا نے کریمیا میں ایک فوجی ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ کریمیا میں ایک دفاعی ترجمان کا کہنا ہے کہ روس کی حامی مسلح ملیشیا کے افراد نے جو ایک جیسے فوجی یونیفارم پہنے ہوئے تھے کریمیا میں ایک فوجی ہوائی اڈے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ کریمیا کے دفاعی ترجمان ولادیس لاو سیلز نیوف نے بتایا ہے کہ 80 سے زائد مسلح افراد نے کہ جنہیں عام شہریوں کی حمایت حاصل تھی اس ہوائی اڈے کے داخلے کے راستے کو بند کر دیا ہے اور ہوائی اڈے کے رن وے پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ 21 فروری کو یوکرین کے قانونی صدر وکٹر یانکوویچ کی حکومت کے خاتمے کے بعد روسی افواج نے کریمیا کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات پر کہ جن میں فوجی اور غیر فوجی ہوائی اڈے بھی شامل ہیں قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے قانونی صدر یانکوویچ کی اقتدار سے بے دخلی اور پھر جمہوریہ کریمیا کی جانب سے یوکرین سے آزادی کے تعلق سے مجوزہ ریفرنڈم کے اعلان کے بعد یوکرین کے بحران میں اچانک ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے۔ جمہوریہ کریمیا کی پارلیمنٹ نے آئندہ 16 مارچ کو ریفرنڈم کا اعلان کیا ہے کہ جس میں اس جمہوریہ کے روس سے الحاق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مغربی ملکوں اور امریکہ نے جمہوریہ کریمیا کے اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کو غیر قانونی بتایا ہے، لیکن روسی صدر پوتین کا کہنا ہے کہ وہ جمہوریہ کریمیا کی پارلیمنٹ کے اعلان کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر کریمیا کے لوگوں نے روس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا تو وہ اس اقدام کو تسلیم نہیں کرے گا۔
ملیشیا کے مسافر بردار طیارے کا چند روز گزر جانے کے بعد بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ویتنام کے قریب لاپتہ ہونے والے ملیشیا کے طیارے کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق ویتنامی بحریہ کے ایک ہوائی جہاز نے سمندر میں ملبے کی نشاندہی کی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ملبہ لاپتہ طیارے کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ویتنامی عہدیدار کے مطابق اس پہلو سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ مذکورہ طیارے کو دہشت گردی کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ طیارے کے مسافروں کی فہرست میں شامل 2 افراد چوری شدہ پاسپورٹوں پر سفر کر رہے تھے۔ پاسپورٹوں کے حقیقی مالکین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان میں ایک اطالوی اور دوسرا آسٹریلیا کا شہری ہے۔ ان دونوں کے پاسپورٹ تھائی لینڈ میں چوری کیے گئے تھے۔ ملیشیا کے بدنصیب طیارے پر عملے کے ارکان سمیت 239 افراد سوار تھے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مرکزی جمہوریہ افریقہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق مرکزی جمہوریہ افریقہ میں افریقی اور فرانسیسی افواج مسلمانوں کا قتل عام اور نسل کشی کو روکنے میں ناکام رہی ہیں، بلکہ ایسی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تشدد میں فرانس اور افریقہ کی امن محافظ فوج کے اہلکار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو مسلمان مرکزی جمہوریہ افریقہ سے نہیں نکل سکے ہیں وہ ہر روز اینٹی بلاکا دہشت گرد تنظیم کے اراکین کے حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینان کے چیئرمین اینٹینیو گوٹریس نے سلامتی کونسل میں اعلان کیا ہے کہ مرکزی جمہوریہ افریقہ کے مسلمانوں کی اکثریت اس ملک سے نکالی جا چکی ہے اور جو مسلمان یہاں رہ گئے ہیں وہ اینٹی بلاکا جنگجوؤں کے محاصرے میں ہیں اور ان کی جان خطرے میں ہے۔ اینٹینیو گوٹریس کی رپورٹ کے مطابق مرکزی جمہوریہ افریقہ میں مسلمانوں کے قتل عام کو قومی اور مذہبی نسلی تصفیے کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری اس وحشیانہ نسلی تصفیے کی روک تھام کرے۔ اعداد و شمار کے مطابق مرکزی جمہوریہ افریقہ سے 65,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور 30,000 افراد پڑوسی ملکوں میں پناہ گزین ہیں۔ مرکزی جمہوریہ افریقہ کی کل آبادی 50 لاکھ ہے کہ جس میں 50% عیسائی اور 15% مسلمان ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دارالحکومت بانگی میں مسلمانوں کی آبادی 1 لاکھ تھی کہ جن میں سے صرف 900 افراد یہاں باقی رہ گئے ہیں اور بقیہ قتل عام کے خوف سے فرار کر گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے 12,000 امن محافظ فوجی بانگی بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس نے اپنے فوجیوں کی تعداد میں مزید 2,000 کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی 1,000 فوجی مرکزی جمہوری افریقہ بھیجنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ مرکزی جمہوری افریقہ میں مسلمانوں کا قتل عام ایسی حالت میں ہوا ہے کہ یہاں فرانس کی افواج اور افریقہ کے محافظ امن فوجی موجود تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف تشدد اور قتل عام کو نہ روک سکے۔ لہذا فرانس کا یہ دعویٰ کہ اس کے فوجی مرکزی جمہوری افریقہ میں کامیاب رہے ہیں جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے کمیشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ موجودہ افسوسناک حالات میں دنیا مرکزی جمہوری افریقہ میں مسلمانوں کے قتل عام کا نظارہ کر رہی ہے۔ اور اس المیہ کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر قدم اب تک نہیں اٹھایا گیا ہے۔
امریکہ کی خفیہ تنظیم سی آئی اے ایزا رسانی سے متعلق سرکاری رپورٹ کو منظر عام پر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ امریکی سینٹ نے سی آئی اے کے اقدامات اور مشتبہ لوگوں سے باز پرس کی روش کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے جو 4 سال میں پوری ہوئی ہے اور جس پر تقریباً $40 لاکھ خرچ آیا ہے۔ سی آئی اے کی روش کے بارے میں امریکی سینٹ کی یہ رپورٹ 6,000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ مذکورہ امریکی ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ یہ رپورٹ منظر عام پر آنے والی تھی لیکن سی آئی اے نے اسے منظر عام پر آنے سے روک دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے اسامہ بن لادن کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں پتہ لگانے کے بارے میں بھی جتنی باز پرس کی اس میں اس کو کوئی مدد نہیں ملی۔ اور ناظرین آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ یوم شہدا کے پروگرام سے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب، شہیدوں کو خراج عقیدت، ایرانی قوم کی استقامت اور پائے مردی پر زور۔ تہران میں عالمی اسلامی بیداری کانفرنس کا آغاز، مسئلہ فلسطین فراموش نہیں کیا جا سکتا، افتتاحی تقریر سے ڈاکٹر ولایتی کا خطاب۔ شام میں یرموک کیمپ پر مغرب اور رجت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ، 21 فلسطینی شہید۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔